السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لیا جی یہ چیپٹر 257 پیج والا. کوئی سوال ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں. اس کا مطلب پہلے سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یعنی محدثین کا جو کام ہے نا, اس کام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ جملہ بنایا گیا کہ فقہ جو ہے وہ حدیث سے زیادہ اہم ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے امام آمش کی طرف یہ قول منسوب کیا کہ امام آمش باوجود اس کے کہ وہ محدث تھے, وہ یہ کہتے ہیں فقہا کو کہ انتم الاطباء, تم ڈاکٹرز ہو, ونحن الصیادلہ, اور ہم کمپاؤنڈر ہیں. یعنی ہم محدثین جو ہیں وہ تو صرف بس دوائی دینا جانتے ہیں, باقی مریض کو اچھی طرح کھنگالنا, اس کی بیماری کا علاج تلاش کرنا, اور اس کے لیے دوائی سجیسٹ کرنا, اور بیماری کی نوعیت کو سمجھنا, یہ تمہارا کام ہے. تو یہ بالکل انتہائی ضعیف قول ہے. امام آمش رحمت اللہ علیہ خود بھی بہت بڑے فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے, تو اس وجہ سے اس پہ یہ ضعیف قول کو اکثر و بیشتر کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تو سیادلہ ہیں محدثین, انہوں نے تو بس بازار سے حدیثیں اکٹھی کر لیں اور ان کو لکھ کے تقسیم کر دیا, باقی ان کو چھاننا, ان کو سمجھنا, یہ فقہا کا کام ہے. جبکہ یہ بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری, اس صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں ان احادیث سے پہلے جو انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے, باب جو ہیں باب, اس میں فقہ نہیں ہے. کتنی گہری فقہ ہے. اور پھر اسی طرح یعنی سنن کی جو کتابیں ہیں وہاں بھی حدیث کو بیان جو کیا گیا ہے تو اس سے پہلے بہت سے مسائل کو ڈیڈیوس کیا گیا ہے. پوری ایک لمبی فہرست ہے, اس انڈیکس کو دیکھیں آپ, صحیح بخاری کی ہو, صحیح مسلم کی ہو, سنن کی ہو, ان کے انڈیکس کو دیکھیں کہ لگتا ہے معمولی معمولی باتوں میں بھی دین نے رہنمائی کی ہے, اور خاص طور پر حدیث رسول نے. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈی گریڈ کریں یا کسی کو اپ گریڈ کریں, مسئلہ یہ ہے کہ علم ہے. علم ہر وہ عالم قابل احترام ہے جس کے پاس فقہ بھی ہے اور جس کے پاس حدیث بھی ہے. حدیث کی جس کے پاس پہچان ہے کہ صحیح حدیث, وہ اس صحیح حدیث سے ہی مسئلہ ڈیڈیوس کرے گا, وہ غلط موضوع اور ضعیف حدیث سے مسئلہ ڈیڈیوس نہیں کرے گا, فقہی مسئلہ نہیں بتائے گا. تو یہ ریسپیکٹ یوں ہونی چاہیے کہ کوئی ضعیف حدیث ہے اس کو ہم ضعیف قرار دیں, اسی طرح کوئی فقہی مسئلہ ضعیف حدیث سے لیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں یہ ضعیف ہے. کوئی جرات اتنی ہونی چاہیے, ہونا یہ چاہیے, انصاف کا تقاضا یہی ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم اپنے ہر فقہی مسئلے کو جائز قرار دیں اور صحیح کہیں, اور جو فقہا نے کہا ہے اس کو ہم کہیں یہ گویا کہ وہی ہے, اور جو حدیث ہو اس میں جو اس حدیث ہمیں پسند آئے اس کو تو ہم لے لیں, اور جو نہ ہو چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ دیں. یہ نا انصافی جو ہو رہی ہے درست نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے اس کو ضعیف کہا جائے, اور جو فقہی مسئلہ ضعیف حدیث سے لیا گیا اس کو بھی ضعیف کہا جائے کہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. تب جا کے سب علماء کی ریسپیکٹ بھی ہوگی اور ہم سب کو برابر یعنی ایک مقام دے سکیں گے, ورنہ یہ اونچ نیچ کے جو مقامات ہیں جو ہم دیتے پھرتے ہیں تو یہ نفرتوں کے بیج ہیں جو بوئے جاتے ہیں. لوگ حدیث کو پھر کچھ نہیں سمجھتے, اور فقہا کے ضعیف ترین جو اقوال ہیں ان کو بھی حدیث سے بڑھ کر درجہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مقصد ہے اس کا. جی دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. ہاں یعنی خضر کا رستہ ڈھونڈنا, یعنی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے رستے تلاش کیے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو بھوکا لگانا پڑے, لمبے سے لمبا سفر کرنا پڑے, رحلہ فی العلم کرنی پڑے, تو میں نے وہ کرنا ہے, اور مجھے بھوک پیاس جو ادھر ادھر میری مچھلی تھی سودا تھا میں اس کو بھی چھوڑ دیا. اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں اس ہدف کو پورا کرنا چاہتا ہوں جو علم کے ذریعے مجھے حاصل ہو سکتا ہے, تقلید کے ذریعے نہیں. ہاں جی کوئی اور سوال؟ پاک ہو جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ نجس نہیں رہتا. یہی تو مسئلہ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے نا. تو مقصد یہ کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اب ان کو یعنی کیا کہا جائے، یہ کتابوں میں موجود ہیں. اب یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں جو کہ لکھی ہوئی ہیں، ورنہ حقیقت یہ اس کتاب کو اگر فقہ کی ان کتابوں کو ہم پڑھیں پڑھائی نہیں جاتی. پہلی بات تو یہ پڑھائی نہیں جاتی، اور ان کا اردو ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا، ورنہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کتنے ترجمے آ گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے وضو کا مسئلہ، وضو کے مسئلے پہ بڑی کتابیں ہوں گی آپ کو ملیں گی، لیکن یہ کتابیں جو ایک بہت بڑا خزانہ سمجھی جاتی ہیں، اگر ان کا ترجمہ کر کے پبلک کو دے دیا جائے، وہ ان چیزوں کو جب پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم مقابلے بازی نہ کریں. ہو یہی رہا ہے کہ صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ہوتی ہے اس سے مسائل فقہی ڈیڈیوس کر کے کہا جاتا ہے یہ بڑی عقل مندی ہے، ہم حدیث کو سمجھنے والے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے آج کل، بڑا زور دیا جا رہا ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے ٹائٹل یہ ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف کا جو سبب ہے، اور خاص طور پر فقہا اور علماء میں اختلاف کا بنیادی سبب وہ حدیث ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے. اور یہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ، یہ میں نے دوسروں کی بات نہیں کر رہا جو منکرین حدیث ہیں، یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو خاص مذہب کو اپناتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، حالانکہ حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھا جائے تو. اختلاف یہاں ہوتا ہے، میں اس حدیث کے مفہوم کو کیا لیتا ہوں، میں اپنی بات جب کروں گا تو ایک دوسری اپنی بات کرے گا، تو اس میں اختلاف ہوگا، حدیث کا کیا قصور ہے اس میں. تو اسی طرح اگر دیکھیں تو پھر تو قرآن مجید بھی اختلاف کا سبب بن رہا ہے. کیا مسلمانوں میں بہت سی، آپ کو مجھے ایک تفسیر بتائیں اٹھا کے جو دو تفسیریں آپس میں متفق ہوں، وہ بھی اختلاف ہے. تو قرآن مجید کو بھی اختلاف کا سبب بنا لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے مسلک پہ جو ہم اتنا شدت اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ایک صحیح حدیث آتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیح حدیث کو بندہ لے لے، باقی سب کو چھوڑ دے. محدثین کرام کا یہ نقطہ نظر تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لیں گے، جہاں ضعیف ہے، موضوع ہے، ان میں سے صحیح ترین حدیث کو ہم نے چھانٹنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی کو آگے پھیلانا ہے. اور یہ نقطہ نظر انتہائی بہترین نقطہ نظر ہے، کسی کا بھی ایسا نہیں ہے، اور اس میں کسی شخصیت کے ساتھ ایفیلیشن بھی نہیں ہے، اس سے کوئی مذہب بھی نیا ایجاد نہیں ہوتا. صحیح حدیث قبول کرنی ہے، اسی سے مسائل لینے ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے، اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے، بس. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح حدیث کو نہیں لیتا. صحیح حدیث ہر کوئی لیتا ہے. تو جب صحیح حدیث کو لیتے ہیں تو پھر جب اپنے اصول آڑے آتے ہیں نا، تو بندہ اصولوں کو ترجیح دے دیتا ہے، صحیح حدیث کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس طرح کے بے شمار جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں ہم اختلافات کا شکار ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں. جی، ایک سوچ ہے نا، غور کیا ہے کسی فقیہ نے، اور غور کرنے کے بعد یہی کہا کہ بسم اللہ پڑھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ اس وقت کتابیں اٹھائیں، آپ کو میں کتاب بتا دیتا ہوں، کتاب آپ اٹھائیں، اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہمارے ملک کی کوئی مشہور شخصیت ہے، ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں والیومز میں، اسلامی خطبات کے نام سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی کو دیکھیں، اس پہ باقاعدہ اخباروں میں بھی آیا ہے، اور اس کا پہلے، دوسرے، تیسرے ایڈیشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں. اس میں انہوں نے یہ مسئلہ تک لکھا ہے کہ پیشاب سے بسم اللہ لکھنا جائز ہے شفا کے لیے، اور ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انسانی جو پیشاب ہے اس سے بسم اللہ اگر لکھیں شفا کے لیے تو جائز ہے. آپ سوچیں، یہ اس قسم کے مسائل، پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے جس سے یہ چیزیں ڈیڈیوس کی گئی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، صرف میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کا شکار ہوتے ہیں نا، مسلک کی تعصبات کا، تو پھر یہ سب چیزیں ہمارے لیے روشن ہوتی ہیں کہ بہت ٹھیک کہا ہے بزرگوں نے، جو کہا ٹھیک کہا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو ہم نے نہیں ماننا، یہ نقصان ہوتے ہیں. ورنہ اگر اتنا کہہ دیا جائے تو میری ایفیلیشن چاہے میرے والد کے ساتھ ہو تو میرے استاد کے ساتھ ہو تو ایک اپنے مقام پہ رہتی ہے کہ بھئی اگر ان کی بات حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں میں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اس میں خدا نہ خواستہ ان کی کوئی بے عزتی تھوڑی ہے، ایک انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں بے عزتی نہیں ہے، لا تعلق بھی نہیں ہے، قطع تعلق بھی نہیں ہے، احترام اپنی جگہ ہے. اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ بھئی ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن جب میں آنکھیں بند کر لوں، نہیں جی یہ بزرگ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے اور انہوں نے جو کہا وہ میں مانوں گا، باقی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر وہاں تو ظاہر ہے یہ اس قسم کی باتیں ہوں گی. تو فرشتوں کی باتیں ہوتی تو یہ کبھی کتابوں میں کوٹ نہ ہوتی، انسانوں کی باتیں تو کتابوں میں آ گئی ہیں اور دیکھیے ان میں کیا کچھ ہے. جی کتابوں میں انہی کے نام سے ہی لکھی ہوئی ہیں کہ امام صاحب نے یہ فرمایا، ان کے نزدیک یہ ہے. میں پھر بھی آپ کو بتاؤں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات فوق کل ذی علم علیم، یہ اصول ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ان ائمہ کرام نے جن حالات سے یہ گزرے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ پوزیشن کیا تھی، ان کا حال کیا تھا کہ جس نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا، اور اس وقت یہ عالم یہ امام کس حالت میں بیٹھے تھے، ان کے اس وقت کون سا مسئلہ یا کون سی دلیل ان کے ذہن میں آئی اور اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا. لیکن اتنی بات ضرور ہم کہیں گے کہ اگر ان کے پاس صحیح حدیث ہوتی تو یہ مسئلہ کبھی نہ بتاتے. تو صحیح حدیث چونکہ نہیں تھی ان کے علم میں تو انہوں نے پھر یہ اجتہاد کیا اور مسئلہ بتایا. بالفرض اگر یہ مسئلہ ان کو بتا دیا جائے بعد میں کہ جناب صحیح حدیث تو یہ ہے اور آپ نے یہ مسئلہ یہ بتایا ہے، تو ہمارا 100% ایمان ہے کہ وہ اس صحیح حدیث کو سن کے فوراً کہہ دیتے کہ بھی یہ مسئلہ جو میں نے بتایا غلط بتایا. آپ صحیح حدیث کو لے لیں، ہمیں یوں سوچنا چاہیے. لیکن ان مسئلوں کو کتابوں میں درج کر کے اور پھر اس کے بعد اپنی فقہ بنا لینا اور کہنا کہ یہ ہماری فقہ ہے، تو یہ تو دوسروں کو خامخواہ ارج کرنے والی بات ہے نا کہ آپ پڑھیں اور جو اس کے اندر اور باتیں ہیں وہ ساری لوگوں کو بتائیں، اور یہ کھینچ تانی ہے. فقہ شافی کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا، اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، فقہ مالکی میں بھی بہت سے مسائل ہیں، فقہ حنبلی میں بھی ایسے مسائل ہیں. تو اس میں لوگ پڑھ پڑھ کے نا ایک دوسرے کو ترجیح دیتے رہے، ایک دوسرے کو بہتر کہتے رہے اور دوسرے کو کہتر کہتے رہے، اور بس اسی میں ہمارے 1500 سال گزر گئے، کچھ نیا کام ہم کر نہیں سکے. تقلید نے آ کے ہمارے ذہنوں کو ایسے بنایا ہے کہ ہم مزید سوچ نہ سکے، کیونکہ ہمیں سوچ ہی دی گئی کہ بس جو انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر مت سوچیے، آپ ویسے نہیں بن سکتے، اور نتیجہ کیا، ہم سٹاپ ہو گئے. اور دنیا ہر مسئلے میں آگے بڑھ گئی، ہم وہیں کھڑے ہیں. نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم سوچتے ہیں اچھا بھائی کیا کہا ہے فلاں نے، کیا کہا فلاں نے، کیا کہا. ہمارے پاس حل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ہم ابھی اس کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب حل تلاش کرتے ہیں تو وہ وہاں سے گزر کے کئی آگے جا چکے ہوتے ہیں. بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں آپ، آپ اسی سسٹم کو دیکھ لیں، شروع شروع میں جب بنا تو یہ مسائل کھڑے ہوئے کہ بینک اور اس کا سسٹم کیسا ہے، سود ہے، یہ ہے، وہ ہے، انہوں نے ایک سے نکل کے دوسری، دوسری سے تیسری، لاس اینڈ پروفٹ اس پہ، پھر اس کے بعد مارٹگیج، پھر اس کے بعد کیا نام ہے اس کا انشورنس، اور بہت سی ایسی چیزیں وہ کرتے گئے، اپنا کام کرتے گئے. ہم وہیں کھڑے ہیں، کیا یہ چیز جائز ہے کہ نہیں جائز. نقصان یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ آپ ایسے بڑے نہیں بن سکتے، تو اس کا نتیجہ ہی نکلنا تھا. یعنی اس کی سادہ لوہی صرف اس معاملے میں، اور دوسرے معاملوں میں بتائیے وہ سادہ ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں ہم عام پبلک کو سادہ لوہ بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے مسائل اس پر امپوز کر کے اس کو ہوشیار بناتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے یہ علمی چیز ہے، کیا اس علم کا حق ادا ہم کر رہے ہیں، علماء ہمارے کر رہے ہیں؟ کیا واقعی حدیث کو پہچاننا علماء کے لیے مشکل ہے؟ پھر مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے علماء نہیں چاہتے کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو ایک مسلک کی لائن میں کھڑا کر دیا تو وہ اسی کی طرح پھر سوچیں گے، اسی راہ پہ چلیں گے، وہ دوسرے کو نہیں سمجھنا چاہیں گے۔ یہاں مسائل یہ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث اس وقت ہو اور اس کے لیے تنقید کا دروازہ بند کیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فقہ کا کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ تنقید کا دروازہ بند کیا گیا۔ خبردار آپ نے کوئی بات کی تو یہ جو طے ہو چکا ہے ہو چکا، اس کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب آپ کو جرت نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے رویے کیا ہیں۔ یعنی ایک دینی بندہ جو ہے یا اپنے آپ کو مذہبی کہلانے والے جو لوگ ہیں، ان کا ہمارے اپنے دین کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ معیار کچھ اس کا اپنا ہے، جبکہ دین یہ معیار دیتا ہے کہ اطیع اللہ واطیع الرسول۔ بس اس معیار کو ہم بدلتے ہیں، اور بدلتے یوں ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا معنی یہ ہے، تو ان دونوں کو سمجھنے کے لیے جس نے اچھی طرح سمجھا وہ یہ شخص ہے، وہ یہ امام ہے ہمارے، اور ان جیسی سمجھ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم ایک پہ سٹرکٹ ہو گئے، اور وہ ایک عقل تھی، ایک سمجھ تھی، ہم نے اس کو عقل کل مان لیا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھی تو ائمہ ہیں نا، ان کو کوئی ویلیو نہیں دی، حالانکہ ان تین کا علم اس ایک سے زیادہ ہوگا، لا محلہ زیادہ ہوگا، لیکن ایک کے تھوڑے سے علم کو ہم نے لے کے تینوں کے جو بڑے علم تھے، بہت زیادہ علم تھا، ہم اسے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے، اور اس کا نتیجہ ہی نکلا تو میں شروع ہو گئی، اور اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہونا ایسے نہیں چاہیے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب کو اپنے مقام پہ رکھیں، سب سے مستفید ہوں، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہے، مدلل ہے، ٹھوس ہے، اس کو سر آنکھوں میں بٹھائیں بس، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس میں خدا نخواستہ اس کی توہین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کسی بھی فقہ کی کتاب کو آپ پڑھیں، چاہے وہ امام شافی کی ہو، امام احمد بن حنبل کے مسلک کی ہو، یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم کے مسلک کی ہو، آپ اس میں یہ دیکھیں گی کہ استاد نے جو کہا ہے ان کا شاگرد ان سے مخالفت کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ہم بعد میں جو سٹڈی کر چکے، جو ہمیں اللہ نے علم دیا، وہ ہمیں باور کراتا ہے کہ ہماری رائے اس دلیل کے مطابق یہ ہونی چاہیے، اور استاد کی رائے جو تھی وہ اس دلیل کے مطابق کمزور تھی، لہذا اب ہمارا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ یہ تو کتابیں ہمیں سبق دیتی ہیں، مگر ہم نے اس سبق کو نہیں لیا، ہم نے اس سبق کو نہیں لیا، بلکہ ہم نے لوگوں کو باور کرایا، خبردار کچھ اور دیکھا۔ تو یہ بڑے عجیب مسائل ہیں۔ مجھے بڑا اتفاق ہوا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اور مجھے لے بھی گئے کہ ہمارے مسئلے حل کریں، اور وہاں کھلم کھلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بس جو ہیں، ہم چونکہ اس مسلک کے فالوور ہیں، آپ ہمیں اس مسلک کے مطابق جو بتائیں گے ہم مانیں گے، اور کچھ بھی بتائیں گے ہم نہیں مانیں گے، کھل کے کہتے ہیں لوگ۔ جی میں تو جو اصول بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم چاروں ائمہ کے قائل ہیں، یہ چار امام ہیں، اور ایک اور بھی ہیں جو اپنے امام کو مانتے ہیں، وہ پانچ امام سمجھ رہے ہیں آپ، فقہ جعفریہ بھی ہے، تو پانچ امام سب اپنے اپنے امام کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں برحق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اپنے اصول کو ہم یوں توڑتے ہیں کہ ہم ایک کو لیں گے تین کو نہیں لیں گے، تو ان کا حق کہاں جاتا ہے؟ کیا ان تین کا حق جو ہے وہ کم ہے اور ایک کا زیادہ ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم خود اپنے اصول کو توڑ بھی رہے ہیں کہ ہم چاروں کو ماننے والے ہیں، چاروں ائمہ برحق ہیں، اور ان چاروں میں سے جب میں ایک کو لیتا ہوں اور تین کو چھوڑتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میں شافی ہوں، مجھے کوئی نہ امام حنیفہ کی ضرورت ہے، نہ امام احمد کی، نہ امام مالک کی، تو آپ سوچئے کہ ایک امام سے چمٹنے کے بعد میں تین کے علم سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوں یا نہیں، اور تین کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں یا نہیں، اور میرا یہ دعویٰ کہ چاروں برحق ہیں کیا یہ واقعی سچا دعویٰ ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹ ہے جو میں بول رہا ہوں. نہیں ہاں ذرا بوڑھی شامل ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں نہیں مدد اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا. ہاں مدد یہ دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے، کوئی منع نہیں ہے. بالکل بالکل آپ مسجدیں ایسی بنائیں، مسجد کا ایک دروازہ رکھیں اور وہ بھی مردوں کے لیے، عورتیں بالکل نہ آئیں، تو کیا ہوگا پھر؟ حدیث سے اختلاف کی بنیاد پہ ہم نے اپنے ملک کی 50% آبادی کو مسجد میں آنے سے روکا ہے. کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ عورت اگر دین سے آگاہ نہیں ہوگی تو پھر کون اس کو آگاہ کرے گا؟ گھر کا ٹی وی، اس کے اندر آنے والے سب کچھ وہ اسی سے متاثر ہوگی، پھر اور کیا ہوگا؟ اس کا مسجد میں آنا جانا ہوتا، نماز پڑھتی، کچھ واعظ نصیحت سنتی، کوئی مسائل سنتی، کچھ لوگوں کو ملتی، خواتین کو پتہ چلتا اس کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی دین کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ورنہ گھر میں بٹھا کے کیا آنا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب چیزیں جو ہے نا قابل غور ہیں. حدیث کیا کہتی ہے، نیچے مارجن میں کیا لکھ دیا جاتا ہے، ہمارے امام نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ جو لفظ ہے نا ہمارے، یہ ہمارے والے، یہ قابل غور ہیں ہم سب کے لیے، یہ شدت ہے. اب دیکھیں نا حدیث بالکل واضح ہے، اب اس کے مقابلے میں یہ بات ایک عام بندہ لکھ رہا ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں بھی نہیں ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کے مقابلے میں بھی تم اپنی رائے دے رہے ہو، یہ کون سا دین ہے یہ؟ نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں کریں، یہ مطلب ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں آنے جانے کا پروگرام بنائیں اور رکھیں ان کے لیے کوئی پورشن کہ وہ آئیں. کیا حرم میں نہیں جاتی؟ کیا وہاں فتنے نہیں ہوتے؟ لیکن جو کچھ بھی ہے، ایک خاتون جو جاتی ہے کم از کم وہ عبادت تو کر لیتی ہے، کچھ ساری تھوڑی ہوتی ہیں ایسی، کوئی ایک آدھ ہوگی، اور پھر لوگ وہاں موجود ہوں ذرا نظر ڈالنے والے تو لوگ اور محتاط ہو جاتے ہیں کہ بھائی ذرا ہوشیار رہنا ہے، ایسی حرکت نہیں کرنی بس. اور الحمدللہ حرم کے اندر ایسے کوئی کیسز نہیں ہوتے. مسجد نبوی میں بھی یہی حال ہے، لوگ جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں. تو ان کو کیسے آپ روک سکتے ہیں جبکہ حدیث نے اجازت بھی دی ہے اور یہ کلچر چلا آتا ہے؟ ہم صرف اس لیے کہیں کہ چونکہ ہم اس مسلک کے فالوور ہیں لہذا ہم یہ نہیں کریں گے. اب آپ جو خواتین پڑھ رہی ہیں یہاں پہ، یہ بھی ایک قسم کی تعلیم ہی ہے نا. آپ دیکھیں ورنہ اس تعلیم سے بھی روکا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو نہ پڑھیں. آپ کوئی عالمہ ہیں؟ آپ نے عالمہ کا کورس کیا ہے؟ سوال ہوتے ہیں آپ سے، ہوتے ہیں نا، اور آپ تو کہتی نہیں میں نے تو نہیں کیا. پھر وہ کہتی ہیں آپ کیوں مسئلے بیان کرتی، کیوں آپ بیان کرتی، کیوں پڑھاتی ہیں؟ تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں آپ ان سے سوال کریں وہ عالمہ کون ہوتی ہے، کیسے بنتے ہیں عالم، پوچھیں ذرا ان سے. وہ یہ کہیں گے کتابیں پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں. تو ایک دو مسئلے ان سے پوچھ لیں کہ کلوننگ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، پوچھیں ان سے. تو آپ چونکہ نہیں جانتی لہذا آپ عالمہ نہیں ہیں، بس کوئی ایسی بات کر لیں. اکاؤنٹ سسٹم جانتی ہیں آپ، دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اپنی بھی زبان تھوڑی سی جدید جو لینگویج ہے نا، وہ ذرا بول کے دوسرے کو مروب کیا. مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عالم کوئی ماں کے پیٹ سے بندہ پڑھ کے نہیں آتا کہ عالم بنتا ہے، وہ بھی وقت لگاتا ہے، سیکھتا ہے. اور عالم بن بھی جائے تب بھی وہ طالب علم ہوتا ہے، علم کی کوئی حد ہوتی ہے. تو یہ عالمہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا واقعی وہ اس پیک تک یا انتہا تک، چوٹی تک پہنچ گئے ہیں کہ اب بس عالم الکل فی الکل میں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے جو وقت لگایا، جو محنت کی ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس کا آپ کے پاس علم ہے. سارا نہ صحیح، کم از کم 25% تو ہوگا نا، کچھ اثر تو لیا ہے نا. اثر تو چیز ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ مرغوب ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو، کیونکہ آپ نے عالمہ کا کورس کیا ہے اور آپ کا میں تو نہیں ہوں، بس وہاں چپ ہو جائیں، وہ میں تو عالمہ نہیں ہوں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ جتنا بہتر کام یہاں سے پڑھ کے جو بھی خواتین بچیاں گئی ہیں وہ کر رہی ہیں، اس کے اثرات معاشرے میں ہیں اور لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے. یہ اثرات کوئی اور نہیں دکھا پا رہا. علم یہی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے اس کو اس نے پڑھا ہے، اس کو اپنی ذات پہ لاگو کیا ہے اور کچھ عمل دکھا رہا ہے دوسروں کو. یہ علم ہوتا ہے، اسی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس سے نہیں ہوتے کہ آپ نے کنگھی کیسے کرنی ہے، کیسے پکڑنی ہے اور اس کو کس طرح پھیرنا ہے، جوئیں کس طرح مارنی ہے. یہ کوئی مسئلے نہیں ہے فقہی، یہ کوئی علم نہیں ہے. نہیں، لوگ تو یہاں تک مسئلے بتاتے ہیں، پتا آپ کو، یہاں تک چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا کہتے ہیں. یہی تو باریکی، علم کی باریکیاں تو یہی ہیں جو آپ کو پتا نہیں ہے، اور یہی علم ہے. اور یہ علم نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور علم ہوتا ہے، وہ دین ہے جو آپ نے پڑھا ہے. ہاں تو بھائی، وہ تو چلو لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، آپ نے تو اپنوں کو بھی اپنا مخالف بنا دیے. آپ آج تک کسی ایک بندے کو، غیر مسلم کو مسلمان کر سکے ہیں دلائل دے کے؟ کوئی چل کے آئے تو اور بات ہے، میں کلمہ پڑھا دوں گا، لیکن دلائل دے کے آپ اس کو قائل کر سکے ہیں کہ بھئی ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ آپ کا مذہب صحیح ہے، میں اپنے مذہب کو چھوڑتا ہوں؟ جیلسی ہے، جیلسی اور کچھ نہیں. تو اس لیے آپ اس معاملے میں بالکل اپنے آپ کو پر اعتماد رکھیں، لیکن زیادہ فخر بھی نہ کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور علم میں، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کریں. اب جائیں گی آپ تو آپ نے کتابیں پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، اور کتابیں خاص طور پر جو فقہی مسئلوں کی کتاب ہے نا، میں نے آپ کو کتاب کو بتائی تھی، ایک کتاب بتائی تھی میں نے آپ کو، آپ وہ کتابیں دو چار خرید لیں، جانے سے پہلے وہ خرید لیں. ایک کتاب ہے ابو بکر الجزائری کی، بلو کلر کی ہے، کیا نام ہے اس کا، فقہی مسائل کی کتاب ہے. فقہ سننا بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ لے لیں، لیکن یہ ہے ابو بکر الجزائری کی، دار السلام کی چھپی ہوئی ہے. ایک وہ لیں اور ایک لیں تعلیم الاسلام کے نام سے کتاب ہے. یہ خطبات آپ نے لے لیے، اسلامی خطبات، اسی کے جو مؤلف ہیں ان کی ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، انہوں نے دو والیم میں کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کی سب کتابوں کا، جو صحیح حدیثیں ہیں، ان سبھی احادیث کو جمع کر کے تو انہوں نے ٹائٹل دیا ہے. مثلا عقیقے کا بیان، اب عقیقے سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں نا، اس کا صرف اردو ترجمہ کر دیا ہے اور سیکوینس سے کیا ہے، اور جو ترجمہ کیا ہے جس حدیث کا، اس کا نیچے ریفرنس بھی دے دیا ہے. تو آپ سے کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھے، آپ وہ کتاب کھولیں، اسی چیپٹر کو کھولیں، اور بے شک فون پہ کتاب کھول کے اس کو سناتے جائیں، مسئلہ آپ کلیئر کر دیں گی، وہ کہیں گے واہ تسلی یہاں ہو گئی ہے. تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، تعلیم الاسلام اس کا نام ہے، عبد السلام بستوی صاحب کی لکھی. ٹھیک ہے، تو دروس کے لیے آپ کے پاس وہ آ گئی، اسلامی خطبات اور مسائل بتانے کے لیے یہ. بس آپ جو بتائیں بتا دیں، ان کا میں آپ کو جو بات کر رہی ہوں میں ریفرنس بھی دے سکتی ہوں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے ہر مسئلے کو جو لکھا ہے انہوں نے، نیچے اس کتاب کا نام ہے اور حدیث نمبر دیا ہوا ہے. آپ انشاءاللہ اس سے کوئی بھی یعنی ذمہ دار نہیں ہوں گی. آپ نے جو کہنا ہے اس ریفرنس کی بنیاد پہ کہنا ہے، اور وہ حدیث کا ریفرنس ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہے، کوئی تھرڈ فورتھ کلاس کی کتاب نہیں ہے، وہ حدیث کی کتاب کا ریفرنس ہے. وہ کافی ہے اتنا، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس سے. ٹھیک ہے، مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں آپ کو منگوا دیتا یہ ساری کتابیں. ہاں وہ ہے اسلامی طرز زندگی، جو پہلی ابو بکر الجزائر کی میں نے کتاب بتائی ہے نا، اس کا نام ہے اسلامی طرز زندگی. یہ ابھی جائیں آپ کو نیچے سٹال پہ ملے گی کتاب، کوئی دو چار ہی پڑھی ہوں گی ان کے پاس، لیکن آپ وہ کہہ دیں تو وہ آپ کو منگوا دیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں کتابیں ان کو کہیں، وہ ابھی فون کریں رات کو، دن کو، کل وہ کتابیں پہنچوائیں گے. جی کوئی اور سوال؟ یعنی نکاح ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اچھا پوچھتے ہیں بھائی، سیدھا کہیں میں مسلمان ہوں، اللہ رسول کو فالو کرتا ہوں، بس جو وہ کہیں گے میں اس کو مانوں گا، اور جو شریعت جو ہے نا وہ جو کہے گی میں اس کے مطابق چلوں گا. اب دیکھیں نا، یہ اور شدت آ گئی ہے نا، نکاحوں میں بھی اس چیز کو پوچھنے جانے لگا ہے کہ آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں، تاکہ اسی کے مطابق آپ کا نکاح ہو اور اسی کے مطابق آپ کی سپریشن ہو. یہ جو ہمارے ملک میں ایک بڑا نکاح ہوا تھا اور پھر بڑی طلاق ہو گئی تھی، تو اس کو بھی آپ دیکھیں نا، جس طرح ہوا ہے طلاق، جس طرح دی گئی ہے، تو یہ طلاق جو ہوئی تھی یہ بھی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دی. حالانکہ شرن دیکھا جائے تو ابھی تک ان کے پاس، چاہے وہ سال دو سال ہی گزر جائیں، تو ان کے پاس رجوع کا حق ہے، وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر وہ خاتون چاہے تو وہ بھی اس بندے کے پاس واپس جا سکتی ہے. لیکن ان کو اس طرح باور کرایا گیا ہمارے ملک میں کہ بس یہ ہو گئی ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا. وہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ایک ہے، تو ایک کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے تین مہینوں کے اندر اندر، اور اگر تین مہینے گزر جائیں تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کی صورت میں بس. تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اب مسئلہ یہی ہے نا کہ شدت اس قدر آ گئی ہے کہ آپ یہ بتائیں کس مسلک کے فالوور ہیں، تاکہ اسی کے مطابق آپ کا فیصلہ آئندہ کیا جائے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور میں دیکھتا ہوں اس سے بڑی خرابیاں آ رہی ہیں، بہت سی خرابیاں آ رہی ہیں. اور ایک ہوتی ہے مالی کرپشن، اور ہمارے ہاں اب دین کے نام پہ ریلیجیس کرپشن شروع ہو گئی ہے، بہت بڑی کرپشن ہے یہ. دیکھیں سعودی عرب نے کوشش کی ہے کہ انہوں نے کوئی ایک پوری دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ نئے نئے ایشوز جو آئیں گے ہم ان کا حل یہاں بیٹھ کے پیش کریں، تاکہ امت کو رہنمائی ملتی رہے. لیکن اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ اکثریت علماء کی جو ہے وہ کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس سے بڑا مشکل ہوگا. یہ نظریاتی کونسل ہمارے ہاں، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، ممبرز جو منتخب کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ایک بندہ اس کا لے لو اس مسلک کا، دوسرا اس سے، تیسرا اس کا، چوتھا اس کا، اور پانچواں اس کا. تو یہ مسلک کے علماء جب بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بڑے بیٹھ کے کوئی ٹھنڈے دل سے باتیں کرتے ہیں؟ یہاں تو منہ پہ جھاگ نکلی ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے. تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل نہیں ہے، یہ مذہبی نظریاتی کونسل ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کچھ اور ہوتی ہے. تو یہاں یہ مسائل ہمارے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کوئی حل ہی نہیں نکل رہا. نہیں، یہ سب جگہ سب جگہ سب جگہ، بس یہی المیہ ہے ہمارا جس کی وجہ سے ہم جڑ ہی نہیں رہے. جب تک ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. کون سا 266 میں؟ ہاں اس میں یہی ہے نا کہ جو اصول بنائے ہیں نا، تو یہ اصول بھی بڑے کمزور ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے اصول فقہ ہیں تو بہت ہی کمزور ہیں. وہ اس طرح کہ امام صاحب جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ہم نے عبادات سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں وہ ہم نے ان سے لینے ہیں، اور جو رشتے نبھانے کے مسئلے ہیں، رشتے داریوں کے، نکاح طلاق اور بچوں کے مسائل، رضاعت کے، اور یہ سارے اس کے ماہر ہیں امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں، وہ مسئلے ہم نے ان سے لینے ہیں. تو ایک کی تقلید تو نہیں ہو رہی پھر. اور اسی طرح جو قضاء اور میراث ہے، جوڈیشری ہے، وراثت کے مسئلے ہیں، یا پھر اسی طرح گواہی ہے، وقف کے مسائل ہیں، یہ سب ہم نے لینے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ تو خیر یوں ہے نا، عقیدہ بھی ایسے ہی ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لینا، وہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ سے لینا ہے۔ اب یہ بھی یہ طریقے ہیں ہمارے، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے مختلف قسم کے اپنے ہی مسلک کے اندر علماء کو لے لیا ہے کہ عبادات کے، نماز کے جو مسائل ہیں وہ ہم اس سے لیں گے، اس سے نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ استاد سے مخالفت کرتا ہے، اس کے مسئلے کچھ اور ہیں، بہت سی احادیث کے مطابق۔ تو اسی طرح جو ذوی الارحام کے مسائل ہیں وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے لیں گے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف سے، کیونکہ وہ قاضی القضات رہے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں، تو اس لیے جو بھی مسائل اس کے ہوں گے، ججمنٹ کے، جوڈیشری کے، میراث کے، وہ ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے لیں گے۔ پھر ایک لفظ ہے نیچے تلفیق کا، تلفیق۔ تلفیق کا مطلب یہ کہ ایک امام کا جو مقلد ہے، کیا وہ وقت ضرورت اپنے امام کو چھوڑ کے دوسرے امام کی جو فقہ ہے اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تلفیق، تلفیق۔ تو امام محترم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا بالکل کر سکتا ہے تلفیق، اس کو تلفیق محمود کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہوت یہ رہا ہے کہ اس تلفیق پہ جو عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تم خواہشات پہ عمل کرتے ہو، خواہش نفس کے بندے بن گئے ہو۔ تم ایک امام کو اگر فالو کرو تو خواہش نفس ٹوٹتی ہے، ورنہ تم خواہش نفس کے بندے بن جاؤ گے۔ وہ نہیں ہوتا بھائی، یہ تلفیق ہوتی ہے، ان کی کتابوں میں اس کی اجازت ہے، لیکن جب کوئی عمل کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو آپ بتا رہی تھیں کہ نکاح کے موقع پر پوچھا جاتا ہے، اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تم خواہش نفس کے بندے ہو، تم اسی کے پابند تھے، اسی کے پابند رہو، جب ادھر ادھر ہوگے تو یہ نفس کی خواہش ہے، تم جان چھوڑانا چاہتے ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بندہ افضل طرف جانا چاہتا ہے، زیادہ بہتر کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ تو زیادہ بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں کسی نے دی ہیں تو اس کو ایک طلاق اگر شمار کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بہ نسبت اس کے کہ اس کو کہا جائے اب تمہاری بیوی تمہاری حلال نہیں جب تک کہ حلالہ نہیں کراؤ گے۔ اب وہ کیا کرے، وہ افضل کی طرف جانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں چونکہ تم اس مسلک کے ہو لہذا اس خواہش کے پرے نہ جاؤ، اسی کے دائرے میں رہو، جو مسئلہ ہم بتاتے ہیں اسی کو مانو، اور جو موسٹ افضل ہے، تلفیق ہے، اس کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہ تو غلط بات ہے۔ ہاں بات ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی ایک طے شدہ مسئلہ ہے، اس کو ہم کیسے چھیڑیں، ہم کون سا بڑا کام کر لیں گے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ کر گئے۔ کوئی سوال ہے اس کے تو بتائیے، آپ بلکہ پڑھ کے آئیں گے تو پھر وہ زیادہ بہتر رہے گا، اس طرح سوال ہوں گے تو ٹھیک۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ آپ کو اپنے گھر میں بھی شاید رفٹ ملے، لوگ بہت بات کریں گے، اپنے نہیں ہمسائے بھی، رشتہ دار بھی، بہت سے لوگ بات کریں گے کہ یہ آپ کے کیا نئے مسئلے سیکھ کے آ جاتے ہیں، ہاں کون سکھا رہا ہے آپ کو، ہے تھا نا، ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ مثبت جو سوچ ہے نا وہ ہم اپنی رکھیں، کہ نہ محدثین کے ساتھ بگاڑیں نہ فقہا کے ساتھ بگاڑیں، ایک سوچ اتنی بتا دیں کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے بس، کہ صحیح حدیث اس کو ہم نے لینا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے اور اسی کو پروموٹ کرنا ہے، اور جتنے بھی امام تھے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب اسی کے قائل ہیں بس۔ جی نہیں نہیں آپ جائیں سیدھی سیدھی باتیں کریں، کوئی بھی ان کا جواب نہ دیں، نہ کوئی غصہ رکھیں، نہ کوئی بات کریں، آپ سیدھے کچھ جا کے نا ایک دو آیتیں یا کوئی احادیث ان کا ترجمہ ہلکی پھلکی تفسیر کر دیں، کافی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان ہے، انہوں نے کہا مسلمان ہے، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بس ہر ایک کا اپنا تھوڑا بہت اختلاف تو ہر ایک میں ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ سر آنکھوں پہ۔ کیا بناتے ہیں؟ نہیں انہیں کہیں نہیں یہ تو ہر کوئی، پھر آپ ہر ایک کو بنائیں گے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو تفریق ہے، غصے ہیں، وہ کیسے ختم ہوں گے، وہ اسی طرح ہی تو ہوں گے۔ آپ مسئلے ہمارے ہاں آپ سنی اور شیعہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کیوں آپس میں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شیعہ ہے, سنی اس سے ضد کرتا ہے, اور یہ سنی ہے, شیعہ اس سے ضد کرتا ہے. لیکن جب ہم مسلمان کہیں گے اور یہ کہیں گے اللہ رسول بس کافی ہے, تو میرا خیال ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اصل میں لوگوں کے لیے نئی باتیں ہیں نا, کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہمارا مسلک یہ ہے, ہم اس مسلک کے فالوور ہیں, یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ ہمارے فقہ میں یہ ہے. تو وہ باتیں آپ کرتی نہیں اور نہ ہم سے ہوتی ہیں ایسی باتیں, تو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں, سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور سب کو ایک طرف کرتے جا رہے ہیں. آپ وہ چیزیں بتائیں نا, بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ چیز دیکھو دکھائی جا رہی نا, اس کا یہ مطلب ہے, اس میں یہ خوبی ہے یہ خرابی ہے. آپ اس موقع پہ بچوں کو ذرا تھوڑا سا, جب ٹی وی پہ بیٹھے ہوں سن رہے ہوں یا باہر سے کوئی ڈسکس کر کے آئیں, تو ان کو تھوڑا سا وقت دے کے ان سے پوچھیں, ان کو سمجھانا فرض ہے, ورنہ یہ تو غلبہ ہے ان چیزوں کا. اس کا توڑ ہمارے پاس الحمدللہ علم کی صورت میں ہے آپ کے پاس. آپ ہر ایک طریقے سے ان کو ذرا تھوڑا سا وقت دے کے ہلکے ہلکے ٹپس دیتے جائیں, ان کو سمجھ آ جائے گی. جب یہ سمجھیں گے تو اپنے دوستوں کو بھی جا کے ایسی باتیں کریں گے, پھر وہ بچے سن کے اپنے گھر والوں کو کہیں گے, تو اس طرح بات سے بات آگے پہنچے گی. تو طریقے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے یہ نہیں ہے, وہ تو خرابی کا فساد کا تو اثر زیادہ ہے اور خوب پھیلا ہوا ہے. اسی میں سے ہم نے تھوڑی سی اچھی بات کر کے وہ اپنا اثر رکھتی ہے, اور تھوڑا سا اگر یہ روشنی نکل آئے تو وہ اندھیرے کو ذرا دور بھی کر دیتی ہے. لوگوں کو اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے, حالانکہ اندھیرے میں وہ دھکے کھا رہے ہیں. تو روشنی دکھانا ہمارا فرض ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا سنی سنائی بات پہ عمل کر رہے ہیں, پروپیگنڈا زیادہ ہے, اور اس کو سرکاری سرپرستی جب حاصل ہو, میڈیا اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائے, اخبارات دے, تو ظاہر ہے گھر گھر یہ بات پھیلے گی. تو ایسی صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طریقے سے سمجھائیں, سیرت رسول کی ابتدا کریں پڑھانا, اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے, اور بتائیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, 12 کو نہیں ہوئے. انہیں ثبوت دیں, انہیں کہا ہمارا بچپن جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس دن کو 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے. 12 وفات کا مطلب یہ کہ یہ 12ویں تاریخ ہے اور نبی علیہ السلام اس دن فوت ہوئے تھے. اب 12 وفات کو یہ چینج کر دیا ہے, اب یہ ربیع الاول بن گیا ہے. اور وفات کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بولنا لوگ شرم محسوس کرتے ہیں, توہین محسوس کرتے ہیں, جبکہ قرآن مجید کی آیات میں یہ ہے, انک میتون و انم میتون افا ام ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو یہ عقائد کی بات ہے, بچوں کو ذرا تھوڑی سی پہلے سے ہی اگر یہ باتیں سمجھا دی جائیں کہ آپ ایک انسان تھے, بشر تھے, انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کر کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہوتا ہے, کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ بھائی میں ایسا نہیں بن سکتا. وہ انسان اگر بن سکتا ہے جو وہی پر عمل کر سکتا ہے, اپنے اخلاق کو اپنی سیرت کو بہتر بنا سکتا ہے, تو یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہم ویسے بنے. اور وہ کیا تھے, وہ اس دن پیدا ہوئے پھر اس طرح فوت ہو گئے, یہ سب چیزیں ان کو بتائیں, پھر ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ ہاں اب سمجھ آتی ہے عید میلاد کیا چیز ہے. اب وہ کل پرسوں کی بات ہے, 16 تاریخ کو وہ ہمارے بیٹے کا فون آیا, تو 16 کو وہ پیدا ہوا تھا, کہتے ہیں آج میں نے اپنا مولد منایا ہے. ایسے مذاق کر رہا تھا ہم سے کہ مولد منایا, سعودی عرب میں نا, وہاں ریاض یونیورسٹی میں مولد منایا, میں نے چھیڑ رہا تھا ہمیں. تو وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ مولد آج آگے مولود آ رہا ہے سب کچھ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو پہلے سی طرح کا پھلکا سمجھا دیا جائے, تو ان چیزوں کو پھر اپنی پیدائش, اپنی ڈیٹ آف برتھ پہ ان چیزوں کو پھر وہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ مولد کیا چیز ہوتی ہے. تو کچھ نہیں ہے, یہ چیزیں ہم بتائیں ضرور بچوں کو. جی آیت نکالیں, سورہ یونس کی آیت ہے, نکال لیے, پڑھیں پوری آیت, پڑھیں نا شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو یہ قرآن کے بارے میں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. سمجھ میں وہی کہتا ہوں نا، سمجھانا چاہیے نا. آپ تو سمجھیں کم از کم، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت اس کا تعلق کس سے ہے، کہ اللہ کا فضل کیا ہے. قرآن مجید ہے اور اس کی رحمت ہے جس کو ہدایت کتاب بنا کے اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، دوسروں کے اوپر یہ نہیں ہے جو اس کو نہیں مانتے. اور اس کی رحمت ہے کہ ہمیں راہ پتہ چل گئی ہے کون سی راہ ہے، اور اسی کو پا کے ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ ہے. یہاں کون سی ولادت کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ اللہ کے فضل کو اللہ کا فضل سمجھیں اور پھر اس کی رحمت سمجھیں اور اس کو پا کے آپ خوش ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو نبی نہیں مانتی تھی، رسول نہیں مانتی تھی، وہ جانتی نہیں تھی کہ میرا بیٹا رسول ہے، تو والدہ اتنی خوش ہوئی. پھر دادا جو تھے، چچا جو تھے، دادا وہ خود فوت ہو گئے پہلے، تو کیا وہ اتنے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، پوتا اور رسول ہے اللہ کا، میں خوشیاں مناتا ہوں اس کی پیدائش پہ. اور 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ خوشیاں منائی ہیں. ہاں ایک بات ہے، ابو لہب بہت خوش ہوا تھا، اس نے خوشخبری سن کے لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ آیتوں کو سمجھیں. قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ ہے، قل انما انا بشر، کہ میں ایک انسان ہوں. مانتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو جو صحیح آیت ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، جس کا مفہوم کچھ اور ہے اس کو کہیں اور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کسی کی بات کو سنتے وقت قرآن مجید کی آیت کھولنی ہے، اس کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں، کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ کس معاملے میں یہ آیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے مسلمان تو یہ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبی علیہ السلام کی پیدائش پہ کیک کاٹ رہے ہیں. دنیا کو تو یہ سبق دی جا رہا ہے، وہی یہ بسم اللہ کرتی ہے. اب دیکھیں وہ سارا ہر سال یہ شروع ہوگا. تین عیدیں ہیں دیکھیں نا آپ، حالانکہ دو عیدیں ہیں، تیسری ہم نے بنا دی ہے انڈیا پاکستان نے، ورنہ شریعت میں تو کہیں نہیں ہے. تو بیٹا ان باتوں کو آپ سن کے مرعوب نہ ہوا کریں. ہمیشہ یہ لوگ کاٹ کے نا اپنے مطلب کی بات پیش کریں گے. تو آپ آگے پیچھے اس کو دیکھیں، پڑھیں اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو کیسے ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، کتنا چینج کر دیا گیا ہے، بات کیا ہے، بنا کیا دی گئی ہے، بات کس کے لیے اور کس پر چسپاں کر دی گئی ہے. دیکھو بات ہے، جہالت ہے اور کیا ہے، قرآن مجید سے جہالت ہے. یہی ہماری جو جہالت ہے نا ان کو بڑا جرت مند کرتی ہے کہ ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں لوگوں کو قائل کر لیں. ہمیں پتا ہو تھوڑا سا تو ان سے ذرا اتنا سوال کر لیا جائے کہ بھئی آیت کا ذرا ترجمہ تو کریں. اس کا قل بفضل اللہ، یہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول آپ کہیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پا کے، اس کو پا کے مسلمان خوش ہوں. یہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے، وہ پیچھے والی آیت ہے، یہ قرآن مجید ہے. لیکن آیت کا کتنا خوبصورت کانٹیکسٹ ہے، آپ پڑھیے ذرا کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی زبردست نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، ہدایت بھی ہے اور شفا ہے، سینوں کے اندر جو خرابی ہیں ان کو نکالتی ہے یہ. اب بتائیے انسان کی روحانی اور جسمانی اور عقلی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم کتاب دے، یہ اللہ کا فضل نہیں؟ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. چلیے، نہیں آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ ویل للعقاب من النار، تو آپ نے بتائیں ہم پاؤں اس لیے دھوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پاؤں میں کہیں بھی کچھ کوشا معمولی سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو وہاں جہنم کی آگ لگے گی، تو ہم پاؤں اس لیے دھوتے ہیں. وہی تو مسئلہ تو یہی ہے نا، پھر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر خدا حافظ ہے ان کا نا. قرآن پہلے آتا ہے تو قرآن مجید پہ ہم عمل کیسے کریں گے؟ آپ جو بتائیں گے یا جس پہ قرآن اترا ہے وہ بتائے گا ہمیں؟ تو بتا رہا ہے، اس نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، ہم اس کو کیوں نہ مانیں؟ آپ بتائیں کسی اور نے ایسا عمل کیا ہے؟ حضرت علی نے کیا ہے تو انہوں نے پاؤں پہ مسح کیا ہے؟
وہ بھی دھوتے تھے.
آپ طریقے سے سمجھائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیں آپ, کہ بھئی یہ بیٹا یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے, تم کیا کر رہے ہو. چلیں کتابیں رکھ لیں گھر میں, اچھی اچھی کتابیں رکھ لیں, آہستہ آہستہ کوئی پڑھنا شروع کر دے گا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے وہ سٹینڈ لے لے اور دوسروں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے. نہیں واقعی بڑا جہاد ہے, بہت بڑا جہاد ہے. نہیں انہیں کہیں کو بتائیں کون سا غلط لٹریچر ہے, میں اپنے گھر میں رکھ رہی ہوں. بس آپ اپنے گھر میں تو رکھ سکتی ہیں نا, آپ اس میں رکھیں, جو آنے والا ہو اس کو کہیں پڑھ لے. جو جہاں خواتین آتی ہیں نا بیٹھتی ہیں, وہ وہیں الماری ذرا سجا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ سامنے بیٹھیں تو کتابوں کو بھی دیکھتے رہیں اور مجھے بھی دیکھتے رہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھائی اچھا یہ مسئلہ چھڑا ہے تو اس کی حل کوئی بتائیں, آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں. تو وہ کتابیں ذرا سامنے ہوتی ہیں نا تو دوسرے کو باور کرا رہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پوچھنا ہے تو یہ پڑھ دیے کتابیں سے پوچھ لیں. آپ اپنا کام کریں, کوئی مسئلہ نہیں, دینا اللہ نے ہدایت. ہمارا کام زیرا زیادہ راہ دکھانا ہے, بس اس راہ پہ چلانا وہ اللہ کا کام ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ جو لفظ ہے آپ مقلد ہیں بھائی, حدیث کی اتباع کی جاتی ہے. قرآن مجید میں اطاعت اور اتباع دو لفظ ہیں ہم مسلمانوں کے لیے, تقلید کا تو آیا ہی نہیں. تو جو بندہ اگر حدیث کی اتباع کر رہا ہے, حدیث کو پوچھ رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہوں, آپ بتا دیں مجھے, آپ رسول کی کوئی بات بتائیں میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن کسی اور کی نہ بتائیں. کسی اور کی مانوں گا یا کہیں بتائیں گے تو یہ مقلد ہیں, اور اگر اللہ کے رسول کی بتائیں گے, اللہ کے بتائیں گے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو. مراد یہی ہے کہ مقصد ہر انسان سے اس سوال ہو سکتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا اس کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا, یا یہ پیسہ دیا اللہ نے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, یا پھر اسی طرح تیسری کیا چیز ہے, ایک عمر ہے ایک رزق, ہاں جوانی ہے, تو یہ سب چیزیں ان کے سوال ہوں گے. تو یہ ان سے ہی ہوں گے جنہوں نے کی قدر نہیں کی ہوگی, لیکن جنہوں نے قدر کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہی معاملہ کرے گا کہ تم آگے چلو, سوال میرا ان سے ہے, وہاں بھی مہربانی ہوگی اللہ کی. ہاں ٹھیک ہے نا, چلے کوئی اور. جی اس میں ہاں بل سرات سے ہر ایک کو گزرنا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی تم میں ایسا نہیں جو اس پہ نہ آئے, اس کو تو گزر کے جانا, کیونکہ نیچے دوزخ ہے, اس کو کراس کر کے آگے جنت ہے. تو وہ کراس کر کے جائے گا, یا تو نیچے جائے گا نعوذ باللہ اللہ بچائے, یا پار کر جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا. عالم دنیا میں آپ بیٹھی ہیں, عالم آخرت بھی یاد آتا ہے, کبھی کبھی خواب آتے ہیں نا ایسے, تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے خوابوں میں, تو اس میں موت بھی یاد آتی ہے, مرنا بھی یاد آتا ہے, قبر بھی یاد آتی ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو بار بار یاد آتی ہیں. بہرحال یہ چیزیں یاد آنی چاہیے, بھولے نہ ان کو, یعنی اپنی سوچ کا ایک حصہ ضرور یہ بنائیں کہ انسان خوش بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو, لیکن اس خوشی اور تکلیف میں ضرور اپنے مرنے کو اور اپنی قبر کو, اپنے آخری سفر کو وہ ضرور یاد رکھے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ تاکید ہے, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, کہ قبر کو یاد کرو گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی. اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ, جو خواہشات کو لذات کو توڑنے والی چیز ہے موت, اس کو بھی اکثر یاد کیا کرو. تو یہ چیزیں ہم سے جدا نہیں ہیں, اچانک ہی آئیں گی, اچانک ہی انسان رخصت ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اچھی ہیں, ایسی چیزوں کو دین ہمیں یعنی یاد کراتا ہے, یہ تذکیر ہے. دوسروں کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ صرف دنیا میں ہی جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں, آخرت کے بارے میں کہتے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیں, مانتے نہیں ہیں. اور اگر ہے ماننا تو بڑا کمزور سا عقیدہ ہے, ورنہ دیکھا جائے تو یہ دنیا ایک فیز ہے, اس کے بعد مرنے کے بعد ہماری کئی فیزز ہیں جن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے جو ہم دنیا میں آئے ہیں, مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کا اپنا فیز ہے، پھر اس فیز میں جو سوال جواب ہونے وہ الگ ہے، پھر وہ ایک لمبا وقت ہے، پھر قیامت ہے، کیا کیا مسائل ہیں آگے۔ یہ کوئی چھوٹی سی دنیا میں ہم آ تو گئے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک فیز نہیں ہے، آگے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے جن کو ہم نے طے کرنا ہے۔ تو طے کرنے کی تیاری، یہی وقت ہے ہمارے پاس، یہی دنیا ہے جس میں ہم اپنے بارے میں کچھ اچھے فیصلے کر لیں، اچھے کام کریں۔ جی سوال کریں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ بس نیک عمل کرتے جائیں، ایمان آپ کا بہتر ہو، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک سوال بندے کو ہلا سکتا ہے، کیونکہ ایسا غرور اگر انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں اور کسی کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے مرنے سے پہلے وہ نیکی کر جائے، اور جو بڑا خوش گمان ہے اپنے بارے میں اس سے کوئی مرتے وقت برے کام کروا لے، تو اس کا انجام خراب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ ہم کسی کے پاس نہیں ہیں۔ صحابہ بھی بڑے نیک عمل کرتے تھے مگر ڈرتے رہتے تھے، وہ بھی بڑے ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، روتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے تو پسیج جاتے تھے، پسیجے ہوتے تھے ان کا دل، لیکن سب کو فکر ہوتی تھی۔ اگر انہیں تسلی کرنی ہوتی اور بے فکر رہنا ہوتے تو یہی نسخہ کافی تھا۔ تو یہ نسخہ تو انسان کو بے فکر بنانے کا ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں، کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، اور پڑھیے نا حدیث۔ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے تو۔ تو یہ رحمت کی بات ہے، عمل کچھ چیز نہیں ہے ہمارے، اس کی رحمت ہوگی تو عمل کو ویلیو مل جائے گی، اور اگر رحمت نہیں ہوگی تو کتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں نے نا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بس اس طرح کے قول بنا رکھے ہیں، ورنہ ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جی کوئی اور؟ اچھا ہے، یہ سوچتے رہنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے، اس سے جو دنیا میں ایک دل لگتا ہے نا وہ انسان کا ذرا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، بس یہ ہے، وہ بیلنس لائف ہو جاتی ہے، آخرت دنیا، آخرت دنیا، اسی کے درمیان بندہ گزار دے تو نہ کوئی زیادہ شرارتی بنتا ہے، نہ زیادہ گناہگار بنتا ہے، تھوڑی بہت پھر نیکیاں بھی کر لیتا ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے، عالم آخرت کو یاد رکھنے کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں تو بندہ فوراً کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس نیکی سے وہ اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ جی کچھ اور؟ تو یہ ہوتا ہے مستحضر، انسان جو بھی لیکچر دینا چاہے اس کو پہلے اس کی ترتیب اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ میں نے کون سے ایشوز ہیں، کون سے پوائنٹس ہیں، اور ان کو کس ترتیب سے لے کے چلنا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں استحضار، کہ لیکچر سے پہلے، خطبے سے پہلے، تقریر سے پہلے اس شے کو اپنے دماغ میں ترتیب سے بٹھا لے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک اور پوائنٹ ہے آپ کے لیے، اس کو یاد رکھیے گا کہ بغیر کسی استحضار کے آپ پبلک کے سامنے نہ جائیں، کوئی بات نہیں کر سکیں گے آپ۔ اور ہاں اگر آپ کے پاس یہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے ترتیب دے دیا ہے، یا لیکچر سے پہلے 5-10 منٹ بھی لگا کے نا بیٹھ کے آپ نے سوچا کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس کو فوراً پوائنٹس بنائے اس کے، نمبر 1, 2, 3, 4، پھر اس کو آیات اور احادیث سے سجائیں، اور بس اسی ترتیب سے پھر آپ چلیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ نیڈ کس کی ہے، لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، اور جو جنرل ٹاپکس ہیں ان کو بڑے اچھی طریقے سے تیار کریں۔ جیسے عالم آخرت کا ایک ٹاپک ہے، سب کی ضرورت ہے، سب جاننا چاہتے ہیں، تو یہ نیڈ ہے، ایسے ٹاپکس پہ بھی آپ گفتگو کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کی سیاست کیا ہے، دنیا آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کی پرواہ نہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ یہ اس طرح کی دیکھیں جو معلومات آپ کے پاس ہیں نا، اگر وہ آپ کے ذہن میں ترتیب سے ہیں تو آپ ایک کوسچن اپنی محفل میں بیٹھ کے کسی بھی دوست سے کر سکتی ہیں، اسے کہیں کہ میں سوچتی ہوں تمہیں پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا بندہ مرتا ہے تو کون کون سے آگے ورلڈز ہیں، جہان ہیں، کون کون سی فیزز ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے، تو کہ نہیں، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ خود ہی پھر اس کو ترتیب سے آگے، یا سوال کر لیں پبلکلی، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ سوال ریز کریں تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو آپ کھل کے بیان کریں۔ یہ طریقہ ہے کہ اچھی طرح بات دوسرے تک پہنچانے کا، نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے، آپ ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ سیدھی سادھی خاتون تھیں، مسلمان نہیں ہو پا رہی تھیں، مخالفت ہونی کرتی تھیں، لیکن جو مخالف ہے، رشتہ دار ہے، دین کا مخالف ہے، آپ کے عمل کی، آپ کے دین کی مخالفت آپ سے کرتا ہے، تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس بنیاد پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ دین کے مخالف ہیں، میں آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک، لکم دینکم ولی دین، ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی غیر مسلم کوئی بھی ہو، اگر ہمارا مخالف نہیں ہے، شدت اس میں نہیں ہے، آرام سے رہتا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن جو واقعی ڈٹا ہوا ہے اس کو تو خدا حافظ کہنا ہے۔ اور جی لا یاکل مالک الا تقی، ان کے حدیث کے الفاظ ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو خیرات دینا چاہتے ہیں، کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو دیں جو کہ متقی انسان ہو، ٹھیک ہے نا، تو کوشش یہی کریں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہو سکتے ہیں، نافرمان ہو، تو وہ جب دیکھیں گے کہ سارے لوگ اچھے ہیں تو ان سے آ کے وہ شاید اثر لے لے، اس کو بلایا جا سکتا ہے صلہ رحمی کرتے ہوئے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ اس کا دل بدلے، وہ شاید ماحول کو دیکھ کے کہے بھائی یہاں تو سارے رشتہ دار ایسے ہیں، میں کیسا ہوں، تو مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، اور جو آئیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس کو اپنے اس دائرے میں لے آئیں، اس کو قریب کریں، اس کو بھگائیں نہ، کیونکہ دعوت و تبلیغ کا یہی موقع ہوتا ہے۔ اصل میں ہماری جو عادت ہے نا نئی نسل کی، بڑی مختصر بات کرتے ہیں بس، گھر میں بچے آتے ہیں نا تو ان کو کہیں بیٹھیں، ہم تو بڑے تو کہہ دیتے ہیں نا، وہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے بیٹھے، تو بیٹھ جائیں گے، اچھا جا رہے ہیں، ہاں اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جبکہ وہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ رخصت کرنے والے کو ذرا تھوڑا سا اچھے طریقے سے باہر نکلیں، دروازے تک چھوڑ گئے ہیں، تو اپنے گھر کے اندر سے ہی خدا حافظ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ ہے، بچے ہیں نا ہمارے، نہیں سمجھتے، سمجھانا چاہیے ایسوں کو۔ تو یہ چیزیں گفتگو میں بھی بہت سی آ گئی ہیں، بہت سی آ گئی ہیں۔ یہ اس کا اگلے دو چیپٹر پڑھ کے آنے آپ۔ جزاکم اللہ، اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔